ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام قابل صد احترام ساتھیوں ظریف شہید اسٹیشن تحصیل شجاعت کے غیور نوجوانوں اور دوستوں یہ آپ کے ہاں منعقد ہونے والی سیرت مصطفیٰ کانفرنس انتہائی تو اس کو احتشام سے منعقد ہو رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کافی تعداد میں اس عظیم شان کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آج 8 اپریل کو اس عظیم شان کانفرنس میں شرکت کا وقت میں نے کافی دیر پہلے یہاں کے ساتھیوں کو دیا تھا اور اللہ کی یہ توفیق ہے کہ میں گزشتہ روز لیہ کے علاقے میں ایک قاتلانہ حملہ میں اللہ نے مجھے حفاظت سے آپ تک پہنچایا ہے اور جس کا آپ آج کے اخبارات میں بیانات پڑھ چکے ہیں کہ شیعہ کی فیرنگ ہوئی اور اس فیرنگ کے نتیجے میں مجھے اس کا بڑا افسوس ہے کہ پولیس کے ایک ASI موقع پر شہید ہو گئے اور وہ فیرنگ براہ راست ہماری گاڑی پر تھی لیکن ہماری گاڑی اچانک مڑ گئی گلی میں جہاں جلسہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا. لیکن میں اس تھانے دار کی شہادت پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور میں نے آج صبح بکر میں اس کے جنازے میں شرکت کے لیے میں گیا تو مجھے اس کا افسوس ہوا کہ انہوں نے مجھے اس کے جنازے میں شرکت سے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سیکورٹی کے انتظامات ہیں, ہم آپ کو اس کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دے سکتے. بہرحال مجھے اس کا دکھ ہوا, میں چاہتا تھا کہ اس کے جنازے کو میں کندھا دیتا اور اس کے جنازے میں شریک ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے کیونکہ وہ اپنے فریضہ کی ادائیگی میں شہید ہوا ہے اور بے گناہ مارا گیا, اس کا کوئی جرم نہیں تھا. میں نے جب یہ فائرنگ ختم ہو گئی اور مولانا یعنی وہاں رمضان صاحب کا جلسہ تھا, ان کے بھائی وہاں موجود تھے, میں نے اس جلسے میں بھی کہا رہا کہ بھی لڑائی تو شیعوں تمہاری ہمارے ساتھ ہے, تم نے تھانے دار کو کیوں مارا؟ تم تو ہمیں مارتے، ہمارے لیے آئے تھے، اور ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں، ہر وقت تیار ہیں کہ شیعہ جس طرح بھی ہم سے لڑنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر وہ ہتھیاروں سے لڑتا ہے تب بھی تیار ہیں، دلائل کی جنگ لڑتا ہے تب بھی تیار ہیں، کیونکہ دلائل کی جنگ میں شیعہ مار کھا چکا ہے. اور ہم نے وزیر اعظم اور صدر پاکستان کے سامنے اجلاسوں میں شیعہ کو ناک آؤٹ کر دیا ہے اللہ کے فضل سے، اور دلائل کی جنگ میں پوری شیعت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک گئی ہے. اور جو آدمی دلائل کی جنگ میں ہار جائے وہ پھر لڑائی پر اتر آتا ہے، وہ جو جھگڑے پر اتر آتا ہے وہ تو پھر جناب علی جنگ پر اتر آتا. لیکن شیعو، دلائل کی جنگ ہم نے تم سے لڑی، اب اگر تم اسلحہ کی جنگ چاہتے ہو، ہم نہیں چاہتے کہ اسلحہ کی جنگ ہو، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ خمینی کے باپ کی جگیر نہیں ہے، یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، ٹھیک ہے، اہل سنت کا ملک ہے. لیکن اگر تمہیں واقعی ایران سے اسلحہ مل رہا ہے جیسا کہ یقین بھی ہے، اور اس اسلحے پر تم ناچ رہے ہو، اس پیسے پر ناچ رہے ہو، اور بغیر اس پیسے کے، یعنی بغیر تم لڑائی کے نہیں رہ سکتے، اور کروڑوں روپیہ جو سالانہ تمہیں مل رہا ہے وہ اس پر تم اس کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے کارکنوں کو بلا جواز ہر جگہ مارو، تو پھر اسلحہ کی اس جنگ کے لیے بھی ہم تیار ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں دیکھو جی، سپاہ صحابہ کی وجہ سے بڑے جھگڑے ہوئے، بڑا فساد ہو رہا ہے. کئی نیوٹرل آدمی، اعلی افسران، سی ایس پی افسر مجھ سے کہتے ہیں، لیکن مجھے اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ ان کو معلومات کا پتہ ہی نہیں، پوری بات کا ہی نہیں پتا کہ بات اصل میں کیا ہے. ایسے ہی ہر سپاہ صحابہ پر الزام، جھگڑا. مجھے آپ بتائیں کہ مولانا حق نواز جھنگوی جب شہید ہوئے تھے تو ان کی شہادت سے تقریباً 5 سال پہلے سپاہ صحابہ بنی تھی، 85 میں سپاہ صحابہ بنی، 90 میں وہ شہید ہوئے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر سپاہ صحابہ کا کام شیعوں کو مارنا ہے تو پھر 85 سے 90 تک ایک شیعہ بھی پاکستان میں کیوں نہیں مرا؟ یہ بتا دو، کوئی آدمی بتا دے. تو جب مولانا حق نواز کو 90 میں شیعہ نے شہید کیا، اس پر ریئیکشن ہوا، تو پہل تو شیعہ نے کی. اب جو مولانا حق نواز کو اپنا پیر اور باپ سے بھی بڑا سمجھتا ہے، تو جب ان کے پیر اور باپ کی سے زیادہ عزت والے آدمی کو شیعہ بے دردی سے ذبح کر دیں گے، تو وہ سڑکوں پر آئے گا، وہ میدان میں آئے گا، وہ چوکوں میں آئے گا، وہ احتجاج کرے گا، یہ اس کا حق ہے. پھر اسحار القاسمی کو شہید کر دیا، پھر جنگ میں الیکشن ہوا، پرامن الیکشن ہوا، اسحار القاسمی جیت گئے، ان کو پھر شہید کر دیا، پھر پرامن ہو گیا حالات، پھر مولانا مختار سیال کو شہید کر دیا. تو ہر جگہ پر شیعہ کی طرف سے بربریت ہوئی، اور یہ بربریت جو ہو رہی ہے اس میں جتنے عام پرامن قسم کے بھی کئی شیعہ ہوتے ہیں کہ اپنے اپنی بستیوں میں بیٹھے ہیں، کسی جھگڑے سے ان کا تعلق نہیں، وہ بات نہیں، لیکن جو با اثر قسم کے شیعہ، ان کو ایران سے کروڑوں روپیہ اس نام پر مل رہا ہے کہ ہمیں سپاہ صحابہ مار رہی ہے، پیسے دو. اب وہ پیسے لے کر سارا اسلحہ جمع کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت کھل رہی ہے اور کھلے گی انشاءاللہ آئندہ. اب دیکھیں نا، مولانا نواز کچھ شہید ہوئے، 3 سال ہو گئے، سپاہ صحابہ کے دفتروں پر چھاپے پڑے، کارکن ہزاروں پکڑے گئے کئی مرتبہ، ایک یا دو اسلحہ کی چیزوں کے علاوہ کبھی کہیں سے کچھ برآمد نہیں ہوا. لیکن کل کے واقعہ میں شیعہ جو وہاں 20 پکڑے گئے، ان سے کل ہی 12 کلاشن کوفے پکڑی گئی. جھگڑالو کون ہے؟ اسلحہ آیا کہاں؟ فساد مچاتا کون ہے؟ میرے بھائیوں، اس عنوان پر کچھ اور بھی باتیں میں انشاءاللہ رات کے جلسے میں جامع بہلویہ میں کروں گا، کیونکہ یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں کروں. میرے بھائیوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک گواہ کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گواہ ہے. اور آپ یقین کریں کہ دنیا کی بقا ہی اس وقت گواہوں پر ہے کہ یہ جو دنیا ساری قائم ہے نا، اور اس کا نظام قائم ہے، یہ گواہوں پر قائم ہے. عدالتوں کا سارا نظام گواہوں پر قائم ہے، جھگڑے کا، لڑائی کا، تھانے کا، کیسوں کا، مقدمات کا، سارا نظام ہی گواہوں پر قائم ہے. اور اسلام کا بھی سارا نظام گواہوں پر قائم ہے، حتیٰ کہ اللہ کی الوہیت کا مقدمہ وہ بھی گواہی پر قائم، محمد کی رسالت کا مقدمہ بھی گواہی پر قائم ہے. اب گواہوں کی حیثیت مختلف ہے کہ اللہ کا گواہ کون ہے، نبی کے گواہ کون ہے، یہ بات علیحدہ ہے، میں اسی پر کچھ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. تو دنیا ساری گواہی پر قائم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہداً، ہے توجہ آپ کی میری طرف، وقت تھوڑا ہے، اثر کا وقت تنگ ہو رہا ہے، مجھے علم ہے میں انشاءاللہ جلدی بات ختم کروں گا، لیکن آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے، ہے توجہ آپ کی. اللہ کے قرآن نے فرمایا انا ارسلناک شاہداً، اے پیغمبر تو گواہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ تو گواہ ہے. انا ارسلناک شاہداً، شاہد کا معنی بھی گواہ ہے اور شہید کا معنی بھی گواہ ہے. شاہد اور شہید میں تھوڑا سا علمی فرق ہے جو اہل علم جانتے ہیں، لیکن شہید جو ہوتا ہے اسے اس کا معنی گواہ ہے، پھر اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے تو وہ اللہ کے حضور پہنچ کر اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں. شاہد کا معنی بھی گواہ ہے. انا ارسلناک شاہداً، اے پیغمبر تو گواہ ہے. کس چیز کا گواہ؟ خالق میں ہوں، گواہ تو ہے. مالک میں ہوں، گواہ تو ہے. بگڑی میں بناتا ہوں، گواہ تو ہے. ہر چیز کا مالک میں ہوں، گواہ تو ہے. ہر جگہ میں ہوں، گواہ تو ہے. عرش و فرش میرے، گواہ تو ہے. خالق میں ہوں، گواہ تو ہے. الوہیت میری، گواہ تو ہے. ربوبیت میری، گواہ تو ہے. خالقیت میری، گواہ تو ہے. قدوسیت میری، گواہ تو ہے. اے پیغمبر کائنات میں جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ میرے لیے ہیں، اس کا گواہ تو، اس کا گواہ. دیکھیں قرآن کہتا ہے التحیات للہ، دنیا میں جتنے بھی توبے ہیں اللہ کے لیے، والصلوات جتنی رحمتیں ہیں اللہ کے لیے، والطیبات جتنی پاکیاں ہیں اللہ کے لیے، اور اسی کے آخر میں اللہ نے فرمایا اشہد ان محمد عبدہ ورسول. اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اے پیغمبر تو گواہ ہے. اس قرآن کی آیت میں محمد رسول اللہ کو بطور گواہ کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ محمد اللہ کے گواہ ہے. اور آپ اسلام کے پہلے دعوتی کلمے کو دیکھیں کہ اس کا انداز بھی گواہی پر قائم ہے کہ اللہ نے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ ہے. اس کے بعد محمد رسول اللہ کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے بطور گواہ کے پیش کیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. کیا ثبوت ہے؟ ثبوت محمد رسول اللہ ہے. کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ ثبوت ہے. کہ محمد مصطفیٰ سے پوچھو کہ اللہ کے علاوہ واقعی کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ گواہ ہے. اسی طرح 124,000 انبیاء تشریف لائے، ہر پیغمبر کا نام کے ساتھ دعوتی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور آدم شفیع اللہ گواہ ہے. اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی دعوے ہیں ان کا کوئی گواہ ہوتا ہے، جتنے مقدمے ہیں ان کا کوئی گواہ ہے. لا الہ الا اللہ کا جو مقدمہ ہے اس کا گواہ محمد رسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا جو مقدمہ ہے کبھی اس کا گواہ آدم شفیع اللہ، کبھی نوح نبی اللہ، کبھی موسیٰ کلیم اللہ، کبھی عیسیٰ روح اللہ، کبھی ابراہیم خلیل اللہ، کبھی اسماعیل ذبیح اللہ، یہ بطور گواہ کے اللہ نے پیش کیے. اسی طرح قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ فرمایا محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آگے کہا والذین معہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کو بطور مقدمے کے پیش کیا اور والذین معہ کو بطور گواہ کے پیش کیا. تو معلوم ہوا کہ ایک اللہ کا مقدمہ، ایک نبی کا مقدمہ، اللہ کی الوہیت کا مقدمہ گواہی محمد رسول اللہ کی، محمد کی نبوت کا مقدمہ گواہی پیغمبر کے صحابہ کی. تھوڑی سی توجہ فرمائیں، میں آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ بغیر اللہ کے گواہ کے اللہ کی الوہیت کا پتہ نہیں چل سکتا، بغیر محمد مصطفیٰ کے گواہوں کے محمد کی رسالت کا پتہ نہیں چل سکتا. آپ توجہ فرمائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہداً، اے پیغمبر تو گواہ ہے، اے نبی تو گواہ ہے. اس گواہی پہ غور کرو اور توجہ فرماؤ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہداً، اے پیغمبر تو گواہ ہے. گواہ تو اور بھی نبی ہیں، سارے نبی اللہ کے گواہ، محمد بھی اللہ کا گواہ. گواہوں میں فرق کیا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اللہ کے گواہ، محمد بھی اللہ کے گواہ، لیکن گواہی گواہی میں فرق ہے. ایک ہے موقع کی گواہی، ایک ہے چشمدید گواہی، ایک ہے نشانیوں کی گواہی. آپ کے چوک میں یا علاقے میں خدا نہ خواستہ کوئی آدمی قتل ہو جائے تو وہاں پر ایک چشمدید گواہ ہوتا ہے، لیکن عدالت میں ڈاکٹر بھی گواہی دیتا ہے، تھانے دار بھی گواہی دیتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے قتل ہوتے نہیں دیکھا، تھانے دار نے قتل ہوتے نہیں دیکھا، گواہ وہ بھی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ نشانیوں کے گواہ ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے میں نے پوسٹ مارٹم کیا لاش کا، میں اس لاش کا گواہ ہوں۔ تھانے دار کہتا ہے میں نے ایف آئی آر کاٹی، میں اس کا گواہ ہوں، حالانکہ وہ چشمدید گواہ نہیں، وہ اس نے انہوں نے قتل ہوتے نہیں دیکھا، قتل کرتے نہیں دیکھا، صرف نشانیوں سے دیکھ کر وہ گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں اللہ کی الوہیت کا جو مقدمہ ہے، اس الوہیت کے مقدمے میں گواہ دو قسم پر ہے۔ کتنے قسم پر؟ دو قسم پر، ایک موقع کے گواہ، ایک نشانیوں کے گواہ۔ ویسے تو میں بھی نماز میں کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں نے تو محمد کو نہیں دیکھا۔ یہ اعلان کرنا کہ گواہی وہی آدمی دے سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ کبھی نشانیوں کی گواہی ہوتی ہے، کبھی موقع کی گواہی ہوتی ہے۔ ساری دنیا یہاں نماز میں پڑھتی ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو نے محمد کو کب دیکھا؟ تو کیسے گواہی دے رہا ہے؟ تو نے کملی والے کو کب دیکھا؟ تو نے کیسے گواہی دے دی؟ کبھی نشانیوں کی گواہی، کبھی موقع کی گواہی، کبھی چشم دید گواہی، کبھی علامات کو دیکھ کر گواہی دی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے وہ بھی خدا کے گواہ، نشانیاں دیکھ کر انہوں نے خدا کی گواہی دی، محمد بھی خدا کے گواہ۔ فرق دیکھو، فرق کتنا ہے کہ آدم نے جنت سے نکل کر اللہ کی گواہی دی، نوح نے طوفان کی موجوں میں اتر کر گواہی دی، زکریہ نے آرے کے نیچے چر کر گواہی دی، ایوب نے مشکلات میں آ کر گواہی دی، ابراہیم نے آتش نمرود میں آ کر گواہی دی، اسماعیل نے چھری کے نیچے آ کر گواہی دی، موسیٰ نے دریائے نیل کی موجوں میں گواہی دی، یوسف نے تخت مصر پہ گواہی دی، یعقوب نے 40 سال رو کر گواہی دی، عیسیٰ نے جیل میں جا کر گواہی دی، اور محمد نے عرش پہ آ کر گواہی دی۔ ایک موقع کی گواہی، ایک نشانیوں کی گواہی، ایک موقع کی گواہی اور ایک نشانیوں کی گواہی۔ دنیا میں جتنے مقدمے، قتل کا جو بھی مقدمہ ہے، گواہ بیٹھ گئے مقدمہ ختم، جائیداد کا مقدمہ گواہ بیٹھ گئے مقدمہ ختم، لڑائی کا مقدمہ گواہ بیٹھ گئے مقدمہ ختم، گواہ بیٹھ جائے مقدمے تیرے ختم، اور انبیاء بیٹھ جائیں خدا کی الوہیت کا مقدمہ کون بتاتا؟ محمد بیٹھ جاتے الوہیت خدا کا مقدمہ کون بتاتا؟ مقدمے کو قائم رکھنا ہے تو گواہوں کو قائم رکھنا ہوگا۔ 1,24,000 انبیاء کو مانو اگر خدا کو قائم رکھنا ہے، نبی کو مانو اگر خدا کو قائم رکھنا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے خدا کا راستہ بتایا، خدا نے اپنے نام کے ساتھ اس محمد کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ میرا گواہ ہے، محمد میرا گواہ ہے۔ کیوں؟ اس کا چہرہ پاک ہے، اس کی زلفیں پاک ہیں، اس کی باتیں پاک ہیں، اس گواہ کا ذکر میں قرآن میں کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جتنے عدالت میں مقدمے آتے ہیں، جب گواہ گواہی دینے آتا ہے، جج پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے، تو رہتا کہاں ہے، تیرا کاروبار کیا ہے، تو کرتا کیا ہے، تو آیا کہاں سے، تیرے بھائی کتنے، تو کیا کرتا ہے، تیری تعلیم کتنی ہے۔ کیوں؟ کہ گواہ کی گواہی کے لیے سب سے پہلے اس کا تعارف چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بطور گواہ کے پوری دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے اس محمد کا تعارف قرآن میں کرایا، اس کے چہرے کا ذکر آیا تو وضحا کہہ دیا، اس کی زلفوں کا ذکر آیا واللیل کہہ دیا، اس کی آنکھوں کا ذکر آیا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، ہونٹوں کا ذکر آیا لا تحرک کہہ دیا، آنکھوں کا ذکر آیا ماذا البصر وما طغى کہہ دیا، اور اس کی زلفوں کا ذکر آیا واللیل کہہ دیا، اس کے سینے کا ذکر آیا الم نشرح کا صدر کہہ دیا، اور اس کے شہر کا ذکر آیا لا اقسم بهذا البلد کہہ دیا، اور اس پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا والعصر کہہ دیا، اس کے اخلاق کا ذکر آیا انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا، اس کی نبوت کا ذکر آیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہہ دیا، ختم نبوت کا ذکر آیا خاتم النبیین کہہ دیا، اس کے اخلاق کا ذکر آیا انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا، کردار کا ذکر آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ دیا، اس کی صفتوں کا ذکر آیا انا ارسلناک شاہدن کہا مبشرن کہا نذیرن کہا داعین الی اللہ کہا باذنہ وسراجا منیرا کہا۔
تکبیر صحابہ حضرت صحابہ شان رسالت
زندہ۔ اس گواہ کو دیکھو، پورا تعارف قرآن نے پیش کیا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدمہ اسی گواہ سے ثابت کرنا تھا, اور اس محمد مصطفیٰ نے پھر خدا کی الوہیت کا مقدمہ کبھی فاران کی چوٹی پہ پیش کیا, اور کبھی بدر کے میدان میں پیش کیا, کبھی احد کے پہاڑوں پہ پیش کیا, کبھی خندق کی کھائیوں میں پیش کیا, کبھی تبوک کے صحراؤں میں پیش کیا, اور کبھی محمد کی اللہ کی الوہیت کا مقدمہ اس نے حنین کی بستیوں میں پیش کیا, کبھی اس کا مقدمہ لے کر اسی محمد کی طرف سے بطور نیابت کے اس کا مقدمہ لے کر اسی کے صحابہ خدا کا مقدمہ لے کر کبھی افریقہ کے جزیروں میں پہنچے, کبھی کے ساحل پہ پہنچے, کبھی یورپ کے دروازے پہ پہنچے, کبھی مکران کے ساحل پہ پہنچے, کبھی مصر کے سہارا میں پہنچے, کبھی شام کی بستیوں میں پہنچے, اور کبھی سمندروں میں پہنچے, کبھی جزیروں میں پہنچے. پہنچے یا نہیں پہنچے؟
نعرہ تکبیر مولانا شاہ رحمان فاروقی.
خدا کی خدائی کا مقدمہ محمد کی نبوت کی گواہی پہ کھڑا, خدا کی خدائی کا مقدمہ محمد مصطفیٰ کی گواہی پہ کھڑا ہے, اور محمد مصطفیٰ کی نبوت کا مقدمہ یہ کس پر کھڑا ہے؟ توجہ کیجیے, قرآن پاک سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ دعویٰ کیا, اور آگے کہا والذین معہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, شک ہے تو پوچھو والذین معہ سے. والذین معہ کا معنی کہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں, جو ہر وقت نبی کے. دیکھو لا الہ الا اللہ کہا, محمد رسول اللہ بطور مقدمے میں گواہ کے پیش کیا, پھر اللہ نے محمد رسول اللہ کا اعلان کیا, پھر ساتھ والذین معہ کو بطور گواہ کے پیش کیا, اور والذین معہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار جو کافروں پہ سخت ہیں, رحماء بینہم جو آپس میں رحم دل ہیں, ترام رکان سجدا جب تم کو دیکھے گا تو کبھی رکوع میں ہوں گے کبھی سجدے میں ہوں گے. اس پہ آپ غور کرو, اب یہ چار صفتیں ذکر کی ہیں صحابہ کی, ان چار صفتوں کے فرد کامل کون ہیں, اکمل فرد ان کا کون ہے؟ والذین معہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں, اس کا فرد کامل صدیق اکبر ہے, اشداء علی الکفار اس کا فرد کامل فاروق اعظم ہے, رحماء بینہم اس کا فرد کامل عثمان غنی ہے, ترام رکان سجدا اس کا فرد کامل علی المرتضی ہے, ہر وقت نبی کے ساتھ صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم کافروں پہ سخت ہے, عثمان غنی آپس میں رحم دل ہیں, علی المرتضی ہر وقت رکوع و سجدے میں ہے. تو بطور گواہ کے چار آدمی پیش کیے, اللہ نے اپنا مقدمہ پیش کیا, تو لا الہ الا اللہ کہا, پھر محمد رسول اللہ کہا, اور جب محمد کی نبوت کی بات آئی تو اس مقدمے کے لیے کبھی والذین معہ کہا, پھر ساتھ اشداء علی الکفار کہا, پھر رحماء بینہم کہا, پھر ترام رکان سجدا کہا, اور دنیا کو بتا دیا گیا کہ 124,000 انبیاء یہ اللہ کے گواہ, محمد بھی اللہ کا گواہ, لیکن ایک نشانیوں کے گواہ, ایک موقع کا گواہ. اسی طرح میں اور آپ بھی اللہ کے نبی کے گواہ ہیں. کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں, میں نے محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی گواہی دے رہا ہوں. اللہ نے دنیا کو یہ بتانا تھا کہ ایک موقع کا گواہ ہوتا ہے, ایک نشانیوں کا گواہ ہوتا ہے. جس طرح خدا کی الوہیت میں دو گواہ تھے, ایک موقع کا گواہ یعنی محمد رسول اللہ, ایک نشانیوں کے گواہ یعنی 124,000 انبیاء, اسی طرح محمد مصطفیٰ کی جو نبوت کا مقدمہ آیا تو ساری امت جو غیر صحابی ہے وہ نشانیوں کی گواہ ہے, اور صحابہ محمد کے عینی گواہ.
نعرہ تکبیر نعرہ صحابہ عظمت صحابہ مقام صحابہ.
اور گواہوں میں توجہ کیجیے, گواہوں میں جو فرد کامل ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ اور گواہ کے لیے جس طرح دیکھو محمد رسول اللہ اللہ کے گواہ ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ کے گواہ, گواہی اللہ کی دینی ہے, چشمدید گواہی ہے. اس لیے محمد مصطفیٰ کو خدا نے عرش پہ بلایا, بلایا یا نہیں بلایا؟ اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پیغمبر کو 50 نمازیں ملی, بعد میں 5 رہ گئیں, پہلے 50 کیوں ملی, بعد میں کیوں 5 رہ گئیں؟ جس نے 50 نمازیں دی تھی وہ تو عالم الغیب تھا, اسے تو پتا تھا کہ رہ 5 جائیں گی, اس نے دی 50 کیوں؟ کبھی اس پہ بھی تو نے غور کیا؟ ایک آدمی کہنے لگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ 5 رکھ کر ثواب 50 کا دینا چاہتا تھا. میں نے کہا اگر شروع میں 5 دے دیتا ثواب 50 کے بجائے بھی 500 کا لکھ دیتا, خدا تو کون پوچھنے والا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نمازیں 50 کیوں دی؟ نمازیں کیوں 50 دی؟ اس لیے توجہ کیجئے کہ جس عرش پر کوئی نہیں جا سکا اس عرش پر دیکھو کہ محمد رسول اللہ اس عرش پر جا رہے ہیں، اس عرش پر پہنچنے والے ہیں، اور جب محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ لے کر جا رہے ہیں اس وقت کا ذکر بھی قرآن میں کیا، جب واپس کر رہے ہیں اس وقت کا ذکر بھی قرآن میں کیا، کیوں کیا؟ جب لے جا رہے ہیں تو کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً، کہ میں راتوں رات اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں، اور دنیا کے لوگوں دیکھو یہ جو جا رہا ہے یہ میرا بندہ ہے، اور جب واپس کر رہے ہیں تو کہا فاوہا الی عبدہ ما اوہا، جو واپس آ رہا ہے وہ بھی بندہ ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ کبھی اس پر تم نے غور بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ جانتے تھے کہ جب بھی میں کسی کو عظمت بخشتا ہوں لوگ اس کی جنس بدل دیتے ہیں، لوگ اس کی بات بدل دیتے ہیں، لوگ اس کا طریقہ بدل دیتے ہیں، فرمایا اللہ نے کہ میں نے فرشتوں کو فرشتہ بنایا، میں نے اپنی مخلوق میں فرشتے بنائے، یہودیوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، میں نے فرشتوں کو عزت دی، انہوں نے فرشتوں کی جنس کو تبدیل کر دیا، میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، عیسائیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، جنس کو بدل دیا، آج میں محمد مصطفیٰ کو عرش پر لے جا رہا ہوں، قیامت تک آنے والا کوئی آدمی یہ نہ کہہ دے کہ محمد یہاں اور تھا، وہاں اور تھا، وہاں اور تھا، وہاں اور تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا جب میں لے جا رہا ہوں تو سبحان الذی اسرا بعبدہ ہی ہے، جب واپس کر رہا ہوں تو فاوہا الی عبدہ ما اوہا ہے، جب گیا ہے اس وقت بھی یہ بندہ تھا، جب واپس آیا تو اس وقت بھی یہ بندہ تھا،
اللہ کا ایک ساتھ، اللہ کا ایک اور ساتھ،
اور اس پر بھی غور کرو کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نہ اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو تیری شارت سے زیادہ قریب ہوں، لیکن محمد مصطفیٰ جب عرش پر پہنچتے ہیں تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ میں شارت سے قریب ہوں، بلکہ قرآن نبی کے بارے میں فرمایا فکان کعبہ قوسین او ادنا، کہ تیر اور کمان اور اوپر جو اس کا وہ دھاگا ہوتا ہے وہ کمان کا، اس کے اور جتنا فرق تیر میں اور اس کمان میں ہوتا ہے اس اتنا ہی فرق محمد مصطفیٰ اور خدا میں تھا، اللہ نیچے فرما رہے ہیں کہ میں شارت کے قریب ہوں، اوپر کہہ رہے ہیں کہ تیر اور ہے کمان اور ہے، جتنا وہاں فرق ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ محمد جب عرش پر گئے تو محمد تھے، واپس آئے تو محمد تھے۔ میرے بھائیوں اس پہ غور کرو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کا گواہ، کہو ایک
اللہ کا،
اور ایک نبی کا گواہ، اللہ کے گواہ بھی بے مثال، نبی کے گواہ بھی بے مثال، نبی کے گواہوں کو دیکھو 144,000 پیغمبر کے گواہ ہیں، ان گواہوں کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا، اور ان گواہوں نے محمد مصطفیٰ کی گواہی دی، لیکن ان گواہوں میں ایک ایسا گواہ تھا جو گواہی میں بے مثال تھا، جو عظمت میں بے مثال تھا، جو معیت میں بے مثال تھا، جو رفاقت میں بے مثال تھا، جو ہجرت میں بے مثال تھا، جو قربت میں بے مثال تھا، ہر وقت ساتھ رہنے میں بے مثال تھا، وہ اتنا عظیم گواہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گواہ کو محمد مصطفیٰ کی ہر چیز کے مثل بنا دیا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ گواہی مکمل ہو رہی ہے، اس گواہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ مکمل ہو کر گواہی دے، جس طرح محمد مصطفیٰ کی ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا کیونکہ محمد اللہ کے سب سے بڑے گواہ تھے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے گواہ کا ذکر گواہ کے بارے میں بھی اللہ نے براہ راست فیصلہ کیا تاکہ گواہی میں کوئی شک نہ ہو، یہ گواہوں کا فرد کامل ہے، دیکھو محمد مصطفیٰ نے کی گواہی جس فرد کامل نے دینی تھی، جس فرد اکمل نے دینی تھی، اس کا نام صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر ہے، باقی صحابی بھی گواہ تھے لیکن وہ فرد اکمل تو پہلے گواہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بعد ایسی خصوصیات پیدا کر دیں جو کسی اور صحابی میں نہیں تھی، تاکہ اس کی گواہی دنیا میں روشن ہو جائے، سورج سے زیادہ چمک جائے، اس کو اتنا عظیم بنا دیا کہ عمر نبی کو بھی 63 سال دی، عمر صدیق کو بھی 63 سال دی، سو وفات نبی کو بھی سوار کا دن دی، وفات صدیق کو بھی سوار کا دن دی، پیغمبر علیہ السلام کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا، حضور کو 2 سال پہلے وفات سے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی، حضور کی بیٹی فاطمہ کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا، حضور کی بیٹی کو تکلیفیں دی گئی، صدیق کی بیٹی کو بھی تکلیفیں دی گئی، اور تو اور حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے سے کوفیوں نے دھوکا کیا، صدیق کے نواسے سے شامیوں نے دھوکا کیا، اور تو اور حضور کی وفات مدینہ میں، صدیق کی وفات بھی مدینہ میں، حضور علیہ السلام
کہ دو صحابی حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں اشرم بشرہ کے گھر میں، صدیق کی بھی دو بیٹیاں اشرم بشرہ کے گھر میں، اس پہ بھی غور کرو، حضور کی ایک بیٹی حضرت علی کے گھر میں، دو بیٹیاں عثمان غنی کے گھر میں، دونوں اشرم بشرہ میں، اور صدیق کی ایک بیٹی عائشہ کے گھر میں، عائشہ نبی کے گھر میں، کیوں؟ نبی بھی حکمن اشرم بشرہ میں ہے، اور ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی، ایک بیٹی اسماء وہ حضرت زبیر کے گھر میں، وہ بھی اشرم بشرہ میں، تو پیغمبر کی بیٹی بھی اشرم بشرہ کے گھر میں، تو نبی صدیق کی بیٹی بھی دو اشرم بشرہ کے گھروں میں، اور دیکھو حضور علیہ السلام کی وفات مدینہ میں، صدیق کی وفات مدینہ میں، حضور علیہ السلام نے وفات کے وقت فرمایا اللہم فی رفیق لالا، صدیق نے بھی وفات کے وقت فرمایا اللہم مدینہ میں، وفات کے وقت حضرت عائشہ حضور کے سرانے بیٹھی ہیں، صدیق کی وفات کے وقت بھی عائشہ صدیق کے سرانے بیٹھی ہیں، حضور نے آخری وقت میں مسواک مانگی، صدیق نے بھی آخری وقت میں مسواک مانگی، حضور کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا، وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق اکبر کا جنازہ آیا، اور جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق اکبر کے چہرے پہ ڈالی گئی، جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی، اور قیامت کے دن جس دن نبی اٹھیں گے اسی دن صدیق اٹھیں گے، جس طرف نبی جائے گا اسی طرف صدیق جائے گا، نبی مقام محمود پہ ہوگا صدیق بھی مقام محمود پہ ہوگا، نبی حوض کوثر پہ ہوگا صدیق بھی حوض کوثر پہ ہوگا، یہ ایسا کیوں ہے کہ 18 سال کی عمر سے حوض کوثر تک صدیق نبی کے ساتھ کیوں ہے؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ اتنا پکا گواہ ہے جو رات کا بھی گواہ ہے دن کا بھی گواہ ہے ساری عمر کا گواہ، میری عقل میں نہیں آ سکتی، ایک آدمی کہے میں نبی کو مانتا ہوں، صحابہ کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہوں صدیق کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانو گے صحابہ کو نہیں مانو گے، نبی مانا کیسے جائے گا؟ نبوت کا مقدمہ تو صدیق کی صداقت کی گواہی پہ کھڑا ہے، نبوت اور رسالت کی ساری بات صحابہ کی گواہی پہ کھڑی ہے، نبوت اور رسالت تسلیم نہیں ہو سکتی جب تک صحابہ کی عظمت تسلیم نہ ہو، صحابہ دین کی بقا کا سب سے بڑا باعث ہے، اور یہ باعث ختم ہو جائے دین کی بقا کی ساری کہانی مٹ جاتی ہے، سپاہی صحابہ انہیں محمد مصطفیٰ کے گواہوں کی عظمت کو فروغ دے رہی ہے، آج آپ کوئی مقدمہ قائم کسی پر کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نگاہ گواہوں پر رکھتے ہیں، یہ گواہ نہ بدل جائے یہ گواہ نہ پھسل جائے، آج صفائے صحابہ ایک ایک گواہ کی عظمت پر پہرا دے رہی ہے، کیوں؟ کہ ان گواہوں کی عظمت مجروح ہو گئی، قرآن کا مقدمہ کیسے جیتیں گے، اسلام کا مقدمہ کیسے جیتیں گے، محمد کی شریعت کا مقدمہ کیسے جیتیں گے، مکہ مدینہ کی عظمت کا مقدمہ کیسے جیتیں گے، اور اسلام کی ساری عمارت زمین پر گر جائے گی اگر صحابہ کی عدالت کا مقدمہ ختم ہو جائے، سپاہ صحابہ گواہوں کی چاخٹ پہ اس لیے پیرا دیتی ہے کہ محمد کے دین کا مقدمہ بچ جائے،
دل کی تھرکر دل کی آواز، دل کی تھرکر دل کی آواز، دل کی تھرکر دل کی آواز،
میرے بھائیو آج سے 13 سال پہلے ایران میں ایک انقلاب آیا، اس کا انقلاب کا نام وہی خمینی کا انقلاب تھا، اس کا نام اسلامی انقلاب رکھا گیا، اگر اس انقلاب کا نام شیعہ انقلاب ہوتا ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، انقلاب تو اور بھی دنیا میں بڑے آئے، کمیونسٹوں کا انقلاب آیا 1917 میں، بشویک انقلاب روس میں آیا، اور بھی ہٹلر کا انقلاب آیا، جرمنی کا اور انقلاب آئے، دنیا میں کتنے انقلاب آئے تو آتے رہتے ہیں، کوئی عیسائیوں کا انقلاب، کوئی یہودیوں کا انقلاب، کوئی کمیونسٹوں کا انقلاب، یہ بھی شیعہ انقلاب تھا، آیا ختم ہو گیا، لیکن جس وقت اس انقلاب کو اسلام کا انقلاب کہا گیا تو پورے عالم اسلام کی آنکھیں چونک اٹھیں، آنکھیں پریشان ہو گئیں، چندھیا گئیں آنکھیں، کہ خمینی نے کہا میرا انقلاب اسلام کا انقلاب ہے، ابتدا میں سب علماء نے اس کا خیر مقدم کیا کہ دیکھو آج کے دور میں ایک اسلام کا انقلاب آ گیا، لوگوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا انقلاب ہوگا، لیکن 6 مہینے گزرے، سال گزر گیا، خمینی کی اپنی کتابیں لکھی ہوئی جب چھپ کر مارکیٹ میں آئیں تو پوری دنیا پریشان ہو گئی، ساری دنیا ششتر رہ گئی کہ ان کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ ابو بکر کافر ہے، عمر فاروق مرتد ہے، عمر فاروق منافق اور کافر ہے، عثمان غنی بدکماش ہے، سارے صحابہ بدماش تھے، جب ان کتابوں میں یہ تحریریں آئیں تو پوری دنیا پریشان ہو گئی، پورے دنیا میں احتجاج ہوا، سب سے پہلے ہندوستان میں مولانا منظور احمد نعمانی مفکر اسلام نے ایرانی انقلاب کے نام سے کتاب لکھ کر سب سے پہلے امت کو اس خطرے سے آگاہ کیا، ڈاکٹر فتحی نے مصر میں خمینی کے خلاف کتاب لکھ کر اس خطرے سے آگاہ کیا، جا ادور المجوس ایک کتاب لبنان سے چھپی جس میں خمینی کے ڈر کی وجہ سے، اس کے حوے کی وجہ سے کتاب پر اپنا نام بھی نہیں لکھا، لیکن کتاب کا نام جا ادور المجوس ہے، 500 صفحے کی عربی کی کتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ بھی اب ہو چکا ہے، وہ کتاب کتاب لکھی گئی، این ان حالات میں 6 ستمبر 1985 کو پاکستان میں سپاہ صحابہ کے نام سے ایک جماعت قائم کی گئی تاکہ اس زجر اور کفر سے امت کو آزاد کیا جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ جو کفر اسلام کے نام پہ پھیل رہا ہے اور صحابہ کی تکفیر کے نام سے پھیل رہا ہے، اگر اسے نہ روکا گیا آنے والی نسلیں ابو بکر عمر کو کافر کہیں گی اور کہیں گی اگر ابو بکر عمر مسلمان ہوتے تو اس دور کے مولوی خمینی کی تردید کرتے، خمینی کو کافر کہتے، اگر آج سپاہ صحابہ چپ کر جاتی تو 40 سال کے بعد پاکستان کی ساری نئی نسل ابو بکر عمر کو کافر کہتی، ابو بکر عمر سے قرآن ہم تک پہنچا، قرآن کیسے قرآن رہتا، نبی کی حدیث کیسے حدیث رہتی، اگر آج چپ کر جاتے 40 سال کے بعد پوری دنیا کہتی اگر خمینی جھوٹا تھا مولوی کیوں نہیں بولا، خمینی جھوٹا تھا پیر کیوں نہیں بولا، خمینی جھوٹا تھا پیر چودھری کیوں نہیں بولے، اسلام کلم بردار کیوں نہیں بولے، سپاہ صحابہ نے وہ فرض کفایہ ادا کر کے پوری امت کے سامنے اس کفر کو تشتزام کیا، اگر اس کفر کے بارے میں ہم چپ کر جاتے تم ہمیں کہتے یہ بڑے شریف لوگ ہیں، ہم خاموش ہو جاتے تم ہمیں کہتے یہ بہت اچھے مولوی صاحب ہیں، اگر خمینی ابو بکر کو کافر کہتا رہتا میں چپ کر جاتا تم ہمیں کہتے مولوی بڑے اچھے ہیں، لیکن خمینی نے کہا ابو بکر کافر، سپاہ صحابہ نے کہا جو نبی کے مسلح کے وارث کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے، ہم نے جواب میں یہ بات کہہ دی، ہم تقریب کار ہو گئے، ہم فسادی ہو گئے، ہم بدماش ہو گئے، ہم جناب علی فرقہ پرور ہو گئے، ابو بکر کو کافر کہنے والا فرقہ پرور نہیں، عمر کو کافر کہنے والا فرقہ پرور نہیں، اگر تمہارے امن کا یہی فلسفہ ہے تو ایسے فلسفوں کو میں پروں کی ٹھوکر سے اڑا چکا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، پڑھے لکھے لوگوں، ظریف شہید اسٹیشن ضلع شجاباد، ضلع ملتان تحصیل شجاباد کے غیور سنیوں، چودھریوں، خانوں، پولیس افسروں، مولویوں، علاقے کے ذمہ داروں، یہ دیکھو میں زبانی حوالہ نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کشف اسرار، یہ ایران سے چھپی ہوئی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو آج سے 1 سال پہلے صدر پاکستان غلام اسحاق کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں، یہ کتاب وزیر اعظم پاکستان کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں، اور انہوں نے ہم سے وعدے کیے ہم اس کو ضبط کریں گے، لیکن بعد میں کہا ایران کے خوف سے ہم ایسا نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا ہمیں ایران کی مجبوری ہے، میں نے کہا تمہیں ایران کی مجبوری ہے، ہمیں گنبد خضرا کی مجبوری ہے۔ یہ دیکھو اس کتاب میں 107 صفحہ ہے کشف اسرار کا، فارسی زبان میں یہ کتاب ہے، یہ کتاب 13 زبانوں میں چھپ چکی ہے، 107 صفحے پر ایران کا یہ ملعون خمینی کہتا ہے اور اس شخصیت کی توہین کرتا ہے جس کو پیغمبر نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں دی، اور ایک بیٹی نکاح میں دی پھر دوسری بیٹی دی، وہ فوت ہو گئی تو نبی نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی باری باری سب فوت ہوتی جاتی، سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا، مسلمانوں جن کو تم اپنی بیٹیاں دیتے ہو وہ شریف کہلاتے ہیں کہ میرا داماد بڑا شریف ہے، لیکن جس کو پیغمبر نے اپنی بیٹیاں دی اور بیٹیاں بھی وحی الہی پر دی، اللہ کے حکم سے دی، اللہ کے کہنے اور جبریل کے وحی لانے پر دی، اس عثمان غنی کو خمینی نے اس کشف اسرار کے 107 صفحے پر لکھا، میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا لیا۔ توجہ، ٹھہریے ٹھہریے، آپ کہتے ہو اس مسئلے سے بھی زیادہ کوئی اہم ہے، آپ کے باپ کو ایک آدمی کنجر کہتا ہے، آپ کی ماں کو چوک میں ایک آدمی کنجری کہتا ہے، آپ کو نہیں سوجے گا کہ میں روٹی بھی کھاؤں میں کھانا بھی کھاؤں، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کی ذات کا جو مسئلہ ہوا، آپ کا باپ زیادہ قیمتی ہے پیغمبر کے داماد سے، آپ کی ماں زیادہ قیمتی ہے، زیادہ عزت والی ہے نبی کی بیٹی سے، پیغمبر کی بیویوں سے، صدیق کی بیٹی سے۔ اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا، توجہ کیجئے، کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ بات پھیلے، یہ بات یہودیوں نے نہیں لکھی کہیں، یہ عیسائیوں سے حوصلہ نہیں ہوا کہ یہ تحریر لکھے، لیکن اسلام کے نام پر ایران میں انقلاب برپا کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے منافق کافر نے یہ بات لکھی۔ یہ دیکھیں کہ فاروق اعظم کے بارے میں یہ لکھا کہ عمر اصلی کافر تھا، اس کے بارے میں ہم چپ کر جائیں، ہم خاموش ہو جائیں، ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور اگر ہم اس پر واویلا کرتے ہیں تو ہمارے جلسوں پر فیرنگ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے جناب یہ تو فساد مچا رہا ہے، یہ تو فرقہ وریت ہے، اس کو فرقہ وریت کہتے ہیں، یہ فرقہ وریت ہوگی۔ ہمارا صرف ایک مطالبہ کہ پاکستان میں صحابہ کے خلاف جتنی کتابیں چھپی وہ ضبط کرو، جنہوں نے لکھی ان کو سزائے موت دو۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا مطالبہ غلط ہے یا جائز ہے؟ جو کہتے ہیں جائز ہے دونوں ہاتھ کھڑا کرو۔ یہ ایک اور کتاب چھپی ہے لاہور سے، یہ غلام حسین نجفی نے لکھی ہے۔ دیکھیے غلام حسین نجفی ایران کا تعلیم یافتہ، لاہور میں جامعہ المنتظر لاہور میں نواز شریف کی کوٹھی سے ایک فرلان کا فاصلہ بھی نہیں جہاں وہ رہتا ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے ٹائٹل پہ غور کریں، کتاب کا نام ہے نص خلافت بلا فصل، نص خلافت بلا فصل۔ اس کتاب نص خلافت بلا فصل میں جو جامعہ المنتظر لاہور سے چھپی غلام حسین نجفی نے لکھی، اس کے 226 صفحے پہ یہ ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان شیطان کے ایمان کے برابر تھا۔ مسلمانوں سپاہ صحابہ کا احتجاج حق ہے یا فرقہ واریت ہے؟ سچ ہے یا تخریب کاری؟ یہ احتجاج جاری رہنا چاہیے یا خاموش ہو کر ہمیں جاری رہنا؟
ہمارے قدم بڑھاؤ، ہمارے قدم بڑھاؤ۔
ان کتابوں پر احتجاج کے جرم میں ہمارے جلسوں کو روکا جاتا ہے، اور جیسا کہ کروڑ لاری سن میں شیعہ نے کہا فاروق کی تقریر نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے توفیق بخشی، ہم نے وہاں تقریر کی۔ ٹھیک ہے، اور میں نے وہاں بھی کہا تقریر میں، یہاں بھی کہتا ہوں کہ شیعہ تم نے مولانا حق نواز کو قتل کر کے دیکھ لیا، دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ اور اگر مجھے قتل کرو گے تو میں تو اس کے لیے ابھی سے تیار ہوں، یہ یاد رکھو بات، مجھے قتل کرو گے تو تمہارے گھر کی دیواریں بھی تمہیں کافر کہیں گی، یہ یاد رکھو۔ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہیں کھلی جاؤ، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ابو بکر و عمر کو اس ملک میں کافر کہا جائے اور ہم چپ کر جائیں۔ میری جماعت کا 8 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، اس کی چمڑی ادھر سکتی ہے، ابو بکر کے دشمن کو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے؟ تم کہہ سکتے ہو؟ جان کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ کوئی حقیقت زندگی کی نہیں، زندگی ایک بلبلا ہے، حیات ایک بلبلا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی صحابہ کی غلامی کا نام ہے، جو اگر ہم شہید ہو گئے تو ہمیں ملے گی، اور ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس داڑھی میں خون آلود ہونا ہے، اور ہمیں قبر میں اترنا ہے، اس راستے میں شہید ہونا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہر وقت تیار ہیں، اور ہماری جماعت کا کوئی کارکن اس راستے میں شہید ہوتا ہے تو ہم واویلا نہیں کرتے، ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے اس کی جدائی کا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مر تو آدمی ایکسیڈنٹوں میں بھی جاتا ہے، ہسپتالوں میں بھی مر جاتا ہے، اگر عائشہ کے دوپٹے پہ جان دے دی تو اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ کوئی اس سے بڑی سعادت؟ مسلمانوں سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے اس ایم اور پروگرام میں؟ ہمارا ساتھ دو گے؟ ذمہ داروں جاگیرداروں ان مطالبات میں ہمارا ساتھ دو گے؟ اپنے اپنے علاقے میں بستیوں میں سپاہ صحابہ کے یونٹ بناؤ گے؟ سپاہ صحابہ کی بات کو آگے بڑھاؤ گے؟ جو یونٹ بنائیں گے، سپاہ صحابہ کے دفاتر قائم کریں گے، پرچم لہرائیں گے، جو پورے علاقے کی بستی بستی میں حق نواز شہید کا پیغام پہنچائیں گے، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں۔
مولانا حق نواز شہید، سپاہ صحابہ۔
دیکھیے بہاول پور میں جو واقعہ پیش آیا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سپاہ صحابہ کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، سپاہ صحابہ ایسے کسی واقعات کی حمایت نہیں کر سکتی۔ عید کے دن بے گناہ آدمیوں پر بم کا دھماکہ، یہ ہمارا شیوا نہیں. اگر ہم بم کا دھماکہ کرنا چاہتے تو اس بدماش نجفی پر کرتے جس نے صحابہ کو گالیاں لکھی. لیکن بہاولپور کی انتظامیہ نے کیا کیا کہ مولانا عبداللہ خان جو ہماری جماعت کے مرکزی نائب صدر ہیں، انہیں شیعہ کے کہنے پر اس جرم میں گرفتار کیا اور 10 دن تک ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کو لٹکا کر مارا گیا. اس واقعہ کے خلاف کل کو جمعہ کے دن پورے ملک میں سپاہی صحابہ احتجاج کر رہی ہے. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور یہ احتجاج پہلی مرتبہ پرامن ہوگا. اور اگر مولانا عبداللہ خان اور ان کے ساتھیوں کو رہا نہ کیا گیا تو ہم پورے ملک میں اس کے لیے تحریک چلائیں گے. اگر اس موضوع پر تحریک چلی تو ہمارا ساتھ دو گے؟ دو گے ساتھ ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما، گھر گھر میں، کوچے کوچے میں، بستی بستی میں سپاہ صحابہ کے پرچم کو بلند فرما. اے اللہ پوری دنیا میں سپاہ صحابہ کا پیغام عام فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ جن نوجوانوں نے، بزرگوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا ان کے اہتمام کو قبول فرما. اس پورے علاقے میں صحابہ کرام کی محبت کی ہوائیں چلا دے. مولانا عبداللہ خان کو رہا فرما. اے اللہ جن وہ ایک اے ایس آئی جو وہاں لیا کروڑ میں کل شہید ہوا، اے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے قاتلوں کو جہنم رسید کر دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد وعلیٰ وسلم. مولانا شبیر صاحب کے لیے دعا کریں، بیمار ہے، مولانا شبیر صاحب کو صحت عطا فرما اور جتنے بھی بیمار ہیں تمام کو صحت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.